أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر درود پڑھیے محمد علی سب سے پہلے شہید ڈاکٹر اور ان کے ساتھی کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک درود پڑھیے محمد علی محمد آئیے مبارکہ اور سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. ارشاد ہو رہا ہے, قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان نقصان میں ہے, خسارت میں ہے. اللہ قسمیں کھا رہا ہے, قسم کھاتا ہے, قسم ہے, بے شک, یقیناً, تین لفظ کے ذریعے تاکید کرتا ہے بات کو زیادہ پکی بنانے کے لیے. جہاں انکار کرنے والے زیادہ ہو وہاں پر کلام کو زیادہ تاکید کے تاکیدات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. اگرچہ خدا کے کلام کے انکار کرنے والے نہیں ہیں لیکن لوگوں کا عمل بتا رہا ہے کہ لوگ نہیں مان رہے ہیں. لوگوں کا عمل بتا رہا ہے کہ انسانوں کے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہے. روزے معاد کا, خدا سے ملاقات کے دن کا احساس نہیں ہے, اسی لیے قسم کھاتا ہے. پھر ان کے ذریعے فرماتا ہے کہ یقیناً, بے شک, ان الانسان لفی خسر, انسان ضرور خسارت میں ہے. یہ تاکید سب اس لیے ہے کہ انسان کا عمل بتاتا ہے کہ انسان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خود خسارت میں ہے, نقصان میں ہے, گھاٹے کی طرف جا رہا ہے, پستی کی طرف جا رہا ہے, درندگی کی طرف جا رہا ہے, تاریکیوں کی طرف جا رہا ہے, ہر قدم پر نقصان اٹھا رہا ہے, ہر قدم پر جہنم کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. انسان نہیں مان رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے. قسم کے علاوہ دو تاکید کے لفظ ساتھ لاتا ہے. اب زمانے سے قسم کھانے کا بھی نقطہ یہ ہے, ہو سکتا ہے چنانچہ بہت سے مفسرین بھی اس کے قائل ہیں, قسم ہے زمانے سے, یعنی آپ کے پاس جو سرمایہ ہے کامیابی کے لیے زمانہ ہے. انسان کے پاس جو سرمایہ ہے شکم مادر سے خالی ذہن خالی ہاتھ آتا ہے, کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس واحد سرمایہ اس کی عمر ہے, اس کی زندگی ہے, زمانہ ہے, وقت ہے. یہ ایسا سرمایہ ہے کہ ایک لمحے میں ابدی سعادت خرید سکتا ہے, اتنی عظیم اور قیمتی دولت ہے. ایک لمحہ صحیح فائدہ اٹھائے
سعادت ابدی سے اپنا آپ کو ہم کنار کر سکتا ہے. حر نے ایک لمحہ صحیح فائدہ اٹھایا, جیسے ہی بیدار ہوا اس بیداری سے بھرپور فائدہ اٹھایا. ہماری زندگی میں ہمیں بہت سے مواقع پیش آتا ہے کہ بیدار ہو جاتے ہیں, احساس کرتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, لیکن پھر اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں. تو انسان کی زندگی, عمر, زمانہ, تاریخ وہ سرمایہ ہے جو انسان کے پاس, پوری انسانیت کے پاس جو سرمایہ ہے وہ تاریخ انسانیت ہے. ہر فرد کے پاس جو سرمایہ ہے اس کی عمر ہے, اس کی زندگی ہے. یہ سرمایہ دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کے پاس بھی ہے, ناکام ترین انسانوں کے پاس بھی ہے. انبیاء اور ائمہ کے پاس بھی یہی سرمایہ ہے, اور جابر, ستمگر, سلاطین کے پاس بھی یہی سرمایہ ہے. ایک نے قرب خدا کے اعلیٰ درجات حاصل کیا, دوسرے نے پستی کے بدترین درکات حاصل کیا. یہی سرمایہ ہے. شاید قسم کھانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ سرمایہ تم سب کے پاس ہے. اسی سرمایہ کے ذریعے کمالات بھی حاصل کر سکتے ہو, اسی سرمایہ کے ذریعے پستیوں کی طرف بھی جا سکتے ہو. دوسرا وجہ یہ کہ اس سرمایہ کی طرف دیکھو, تاریخ انسانیت میں دیکھو کہ کامیاب قومیں کیوں کامیاب ہوئی اور ناکام قومیں کیوں ناکام ہوئی, کامیاب افراد کیوں کامیاب ہوئے, ناکام افراد کیوں ناکام ہوئے, کچھ کیوں شیطان بنے, کچھ کیوں خدائی بن گئے. تاریخ, زمانہ, تاریخ آپ کو بتائے گی ناکامیوں کے اسرار اور کامیابیوں کے اسباب. تاریخ کے اپنے اصول ہے, اپنے معیار ہے. اسی القرآن کثرت کے ساتھ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ عبرت حاصل کرو. عبرت عبور سے لیا گیا ہے, عبور پار کرنا, یعنی گزشتہ قوموں کی زندگی میں مطالعہ کے بعد اسی میں نہ رک جاؤ. داستان سنانا ہدف نہیں ہے, بچے کو بہلانا ہدف نہیں ہے, ٹائم پاس کرنا ہدف نہیں ہے, یہ بیہودہ لوگوں کا کام ہے. آپ اس داستان سے اپنے زمانے میں آ جائیے, اس سے قانون حاصل کرے, اصول حاصل کرے, درس حاصل کرے, عبرتیں حاصل کرے, سبق سیکھے. اس 2000, 3000, 4000 سال پہلے کے واقعات سے اپنے زمانے میں آپ آئیے. آپ دیکھتے ہیں قرآن میں اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں خود خدا فرماتا ہے, کوئی کہتا ہے 3 تھے کتے کے ساتھ 4, یا 4 تھے کتے کے ساتھ 5, یا 5 تھے کتے کے ساتھ 6. اب آخر میں خدا اس اختلاف کو حل بھی نہیں کرتا ہے کہ واقعاً ان کی تعداد کیا تھی. شاید یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد جو بھی ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت وہ پیغام ہے, وہ ہدف ہے, وہ قربانیاں ہیں, وہ معرفت خدا ہے. مادیات کے سامنے تسلیم نہ ہونا اور تمام تر تنہائیوں کو, غربت کو برداشت کر کے خدا کے طلب میں نکلنا. یعنی بس اوقات ہم بےہودہ چیزوں میں اس طرح سے مصروف ہو جاتے ہیں کہ جن سے نہ دنیا میں سوال کیا جاتا نہ آخرت میں. بہت سے ہماری کتابوں میں, ہماری تقریروں میں ایسی گفتگویں ہوتی ہیں کہ یقیناً اگر غلط نہ ہو تو کم از کم یقیناً نہ دنیا میں ہمارے دنیاوی مفاد اس میں ہیں, نہ آخرت میں خدا رسول امام پوچھیں گے. اسی لیے ہمارے ائمہ اور پیغمبر خدا کے دعاؤں میں ہے کہ خدایا ہمیں نافع علم, منفعت بخش علم دے دے. محدود عمر ہماری ہے, اس محدود عمر میں چن کر بہترین علوم کو حاصل کرنا ہے, فضولیات میں زندگی خرچ نہیں کرنا ہے. تو تاریخ کے قانون ہیں, اصول ہے, سابق امتوں کے کامیابیوں کے قوانین آپ کے لیے بھی نافذ ہے, ناکامیوں کے قوانین آپ کے لیے بھی نافذ ہے. آپ دیکھیے تاریخ اسلام میں عمار, ابو ذر جیسی شخصیات نے فعالیت کی, قوم کو علی کے دروازے تک لے آیا, لیکن اسی گروہ کے عبید اللہ ابن عباس اس قسم کے چند لوگوں نے جب پاکیزہ لوگ چلے گئے خیانت کی تو حکومت طاقت ہوتے ہوئے امیر شام کے حوالہ ہوا. تو تاریخ کے ہر مرحلہ مولا ایک جگہ پر فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں وَإِنِّي لَأَظُنُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ سَيُدَالُونَ عَلَيْكُمْ, میں سوچتا ہوں میرے خیال یہ ہے کہ شام والے آپ پر غالب آئیں گے. لِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ, وہ باطل پر ہوتے ہوئے متحد ہے, آپ حق پر ہوتے ہوئے پراکندہ ہے. اتحاد کے ایک سبب عقل ہے, صرف حق کے ساتھ ہونا نہیں ہے. مغرب والے متحد ہیں اس لیے کہ عاقل ہے, کم از کم اپنی دنیاوی لحاظ سے, اپنی عقل سے اپنی دنیا آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کم از کم دنیا آباد کرنے کے لیے عقل سے کام لیتے ہیں. میں نے عرض کیا ہم بہت سے اپنا وقت زندگی ضائع کرتے بےہودہ چیزوں میں جس سے نہ ہماری دنیا کو فائدہ ہے نہ ہمارے آخرت کو. قرآن میں فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون, پیغمبر آپ ان یہودیوں کو, یہودیوں کے بارے میں ہیں, ان کو متحد سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل پراکندہ ہے, ان کی فکر پراکندہ ہے, ان کے خیالات پراکندہ ہے, ان کے اہداف پراکندہ ہے. اتحاد دلوں کے وحدت کا نام ہے, اہداف کے وحدت کا نام ہے. وجہ ذلك بانهم قوم لا يعقلون, وجہ یہ کہ یہ لوگ عقل والے نہیں ہیں, اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. اگر عقل رکھنے والا ہو, عقل سے فائدہ اٹھانے والے ہو, یقیناً اپنی دنیاوی مفاد کے لیے کیوں نہ ہو متحد ہو جائیں گے. اتحاد کہ ایک وجہ یہی عقل رکھنا, دوسرا وجہ دیندار ہونا. قرآن فرماتا ہے کہ اختلاف کیا قرآن کتاب نازل ہونے کے بعد, انبیاء آنے کے بعد, من بعد ما جاءتهم البینات بغیا وعدوا, ظلم اور تعدی کی وجہ سے. کسی اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے لا تکن من المشرکین من الذین فرقوا دینهم, مشرکین میں سے مت بننا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا, گروہ گروہ بن گئے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم, حبیب آپ کہہ دے خدا کے پاس یہ طاقت ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب نازل کرے یا نیچے سے عذاب نازل کرے. او يلبسكم شيعا ويذيق باسكم بعضكم باس بعض, اور یا تمہیں پراکندہ کرے اور ایک دوسرے کے عذاب, ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرا عذاب بن جائے. عذاب کا ایک وجہ اختلاف. عالم اسلام کے عذاب, جس عذاب میں ہم دوچار ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے باعث عذاب بنے ہوئے ہیں. میں نہ صرف مسلمانوں کے یا مومنین کے بات کرتا ہوں, کل انسانیت کے جتنے مصائب, مشکلات, سختیاں ہیں فردی زندگی میں, گھریلوی زندگی میں, بازار میں, اجتماع میں, سیاست میں, پارلیمنٹ میں, پوری دنیا میں, سب کو اگر آپ جمع کریں گے جن مشکلات سے انسان دوچار ہے, 99% خود انسانوں کی وجہ سے یہ مشکلات پیدا ہوئے ہیں. نہ خدا کی زمین میں کمی ہے, نہ خدا کی نعمتوں میں کمی ہے, نہ انسانوں میں صلاحیت میں کمی ہے, لیکن ایک دوسرے کے لیے بلائے جان بنتے ہیں, عذاب بن جاتے ہیں. آپ فہرست بنائیں, اپنی زندگی میں فہرست بنائیں, خود اپنے ناکامی کے سب سے بڑا جو خود ہے آدمی, اپنے نفس کے خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے تو ترقی نہیں کر سکتا ہے. ایک دوسرے کے لیے عذاب بنتے ہیں. تو فرماتا ہے کہ یہ ایک عذاب ہے. اب والعصر, قسم بزمانہ, زمانے سے آپ درس حاصل کریں. مولا ایک جگہ پر فرماتے ہیں کسی قوم نے اگر ترقی کی اتحاد کی وجہ سے, اگر کوئی قوم پستی کی طرف گئی تو اختلاف کی وجہ سے. فرماتے ہیں کہ شام والے جیت جائیں گے. شام ایک صوبہ ہے, علی مرکز میں ہے, دنیا کی سب سے بڑی حکومت علی کے پاس ہے. اس کے باوجود فرماتے ہیں اگر اتحاد نہ ہو یہ حکومت کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کچھ نہیں بنا سکتی, کچھ نہیں بچا سکتی ہے. ایسا ہی ہوا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں. آپ اپنے امام کی پیروی نہیں کرتے ہیں, یہ اپنے رہبر کی پیروی کرتے ہیں, آپ اپنے رہبر کی پیروی نہیں کرتے ہیں. یہ اپنے ملک میں امین ہیں, آپ اپنے ملک میں خائن ہیں. ہمارے مشکل کی وجہ سے اوپر سے نیچے تک کے طبقات خیانت سے کام لیتے ہیں. جتنے بڑا عہدہ ہے اتنا اس کی خیانت عظیم تر ہے, مشکل تر ہے, خطرناک تر ہے. ایک جگہ پر مولا فرماتے ہیں کیوں امتیں پستی کی طرف جاتی ہے, انما یستدل علی ادبار الدول باربع, دولتیں, حکومتیں, نعمتیں چھن جانے کے چار وجہ ہے. تاخیر الافاضل, صاحب فضیلت لوگوں کو پیچھے ڈالتے ہیں, صاحب فضیلت لوگوں کے لیے کوئی قیمت قائل نہیں ہے, ارزش قائل نہیں ہے. ہر میدان میں اس میدان کے صاحب فضیلت اس میدان کے قہرمانوں کو نظر انداز کرتے ہیں, صاحبان فضیلت پیچھے کیے جاتے ہیں, نظر انداز کیے جاتے ہیں. تو خود بخود ایسی قوم جس میں فضیلت اور صاحبان فضیلت کے حوصلے شکنی ہو, اس قوم میں کوئی بچہ نہیں چاہے کہ صاحب فضیلت بن جائے. وتقدیم الاراذل, پست لوگوں کو آگے بڑھانا, جاہل لوگوں کو آگے بڑھانا. ہمارے سیاست مداروں کو دیکھیے, ہمارے ممبروں کو دیکھیے, ہر جگہ جو اخلاقی پستی ہو, کردار کی پستی ہو, علمی لحاظ سے خالی ہو, وہی آگے ہے. شاذ نادر مثالیں چھوڑیے, اکثریت کسی معاشرے کے باغدور اس کے اکثریت کے ہاتھ میں ہوتا ہے, باشعور اکثریت کے, یا کم از کم بہتر کہوں خواص میں سے جو باشعور ہیں انہیں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اگر یہ پست لوگ ہو تو پستیوں کی تبلیغ کریں گے معاشرے میں. تاخیر الافاضل تقدیم الاراذل, پست لوگوں کو آگے بڑھانا. جب پست لوگ آگے بڑھیں گے خود بخود معاشرے میں پست لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی, ایسا معاشرہ سعادت کی طرف نہیں جا سکتا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے کہ تقدیم الفروع تاخیر الاصول, فروع کو مقدم کرتے ہیں, تضیع الاصول تقدیم الفروع, فروع کو, فرعی باتوں کو, غیر اہم باتوں کو, فروع سے مطلب فروع دین نہیں ہے, غیر اہم فرعی باتوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. معمولی بات پر ایک شوہر بیوی آئندہ کی پوری زندگی بنانے کے لیے شادی کی ہے, بعد میں معمولی سی بات پر لڑ جاتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں. یہ داستان پورے معاشرے میں موجود ہے. تاخیر تضیع الاصول, اصول کی باتیں ہیں, بنیادی باتیں ہیں جس پر انسانیت, انسان کی انسانیت قائم ہے, معاشرے کی طہارت قائم ہے, معاشرے کی سعادت جن اصولوں پر قائم ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں, اس پر اہمیت نہیں دیتے ہیں, لیکن فرعی مسائل پر توجہ دیتے ہیں, فرعی مسائل پر توجہ دیتے ہیں, یعنی فرعی مسائل کو اصلی مسائل کی جگہ پر بٹھاتے ہیں. تو خود بخود یہ معاشرہ پستی کی طرف جائے گا, یہ معاشرہ دولت اور نعمت اور رحمت خدا سے محروم ہو جائے گا. یہ تاریخ, زمانہ, عمر کے کامیاب اور ناکام تجربوں کے بارے میں مولا فرماتے ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں سابق دور میں ادیان الہی کے ماننے والے پوری دنیا پر حکومت کی اتحاد کی وجہ سے, پھر غلام بن گئے اختلاف کی وجہ سے. خطبہ قاصعہ میں فرماتے ہیں پھر ابھی پیغمبر خدا کے علم کے نیچے سب جمع ہو گئے, متحد ہو گئے, دنیا کے حکمران بن گئے. تو یہ اصول ہے. اب خدا قسم کھاتا ہے, والعصر, قسم بے زمانہ, یہ سرمایہ آپ کے پاس, اور پورے زمانے پر ایک نظر کر کے کامیابی کے اصولوں کو آپ دریافت کر سکتے ہیں, ناکامی کے اصولوں کو آپ دریافت کر سکتے ہیں اور انہیں کو اپنا سکتے ہیں. اب انسان کے پاس یہ سرمایہ ہے, اس سرمایہ سے بہترین فائدہ جو اٹھائے گا وہی کامیاب ہوگا فردی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں. کون کامیاب ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. کامیاب افراد وہ لوگ ہیں، خدا نے صرف ایک گروہ کو کامیاب قرار دیا ہے جن میں چار صفتیں موجود ہو. کسی اور جگہ پر مشہور آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ آیت بھی اسی کے مطابق ہے. ہم امتحان ضرور لیں گے، سب سے امتحان لیں گے. امتحان خدا کے ان سنتہائے الہی میں سے ہے، خدا کے ان قوانین میں سے ہے جو معاشروں میں یقیناً انجام پائے گا. امتحان الہی سے کسی کو نجات نہیں ہے، سب سے امتحان لیا جائے گا، نعمتوں کے ذریعے بھی اور مصائب کے ذریعے بھی. اب چند مصیبتوں کے نام لیتے ہیں، خوف کے ذریعے، ناامنی کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال و دولت میں کمی کے ذریعے، شہادتوں کے ذریعے. اب کون کامیاب ہوتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کامیاب ہونے والے صابر ہیں، جو صابر ہے وہ کامیاب ہوں گے. کامیابی کے ایک معیار قرآن نے بیان کیا، صبر رکھنے والے کامیاب ہوں گے. صابر کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ صابر کامیاب ہونے کے چند اہم وجہ ہے. سب سے پہلا اس کی معرفت. جب معرفت ہے، خدا کی معرفت ہے، دین کی معرفت ہے، آخرت کی معرفت ہے، پیغمبر کی معرفت ہے، تو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے. خود امام کی امامت کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں. کیوں بنایا؟ لَمَّا صَبَرُوا، مقام عمل میں صابر ہونے کی وجہ سے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اس سے پہلے اہل یقین تھے، علمی لحاظ سے یقین کے درجات پر فائز تھے، اس وجہ سے عملی میدان میں صابر تھے. تو یہاں پر صابر کامیاب ہے امتحانات میں. ابھی ہم سخت امتحان کے مراحل سے گزر رہے ہیں، امتحان جتنا مشکل اتنا ہی ہمارے درجہ بالاتر ہونے کی علامت ہے. جتنا انسان کا درجہ بلند تر اتنا ہی اس کے امتحان مشکل تر. حدیث میں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے سخت امتحان انبیاء الہی سے لیا جاتا ہے، پھر اولیاء الہی سے لیا جاتا ہے، پھر درجہ بے درجہ امتحانات سخت ہوتا ہے. امتحان قانون الہی ہے جس سے کسی کو استثنا نہیں، اس کی صلاحیت کے مطابق امتحان پیش آتا ہے. امتحان میں کامیاب صابرین ہوتے ہیں. صابر کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ اس کی معرفت، معرفت رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے. یقین رکھنے کی وجہ سے امام امام بن گیا ہے، یقین رکھنے کی وجہ سے امام صابر بن گیا ہے، یقین رکھنے کی وجہ سے امام کو خدا نے امام بنایا ہے. صابر جب معرفت رکھتا ہے، خود بخود عشق خدا، عشق دین انسان کے دل میں آتا ہے، اور علم کے لیے قربانی بھی دیتا ہے انسان. جب معرفت رکھتا ہو، علم رکھتا ہو تو قربانی دیتا ہے. یہ دنیا والے سب اتنی محنتیں کرتے کس لیے؟ جانتے ہیں کہ اس محنت کے نتیجے میں میری زندگی چلے گی. لیکن اگر علم کے علاوہ عشق بھی ہو تو قربانی دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. ایک ماں اپنے بچے اگر خدا نخواستہ آگ میں گر جائے، آسانی سے کود جائے گی، وہ عشق کی وجہ سے ہے. علم تو نہیں کہتا ہے تم اپنے بچے کو نجات دینے کے لیے خود کود جاؤ. انسان کی عقل کہتی ہے اپنے کو بچاؤ، لیکن عشق کہتا ہے کیا؟ بچے کو بچاؤ. اگر معرفت دین، معرفت خدا، معرفت امام، معرفت نبی اگر دل میں آ جائے، تو معرفت کے بعد خود بخود ان کے عشق دل میں آتا ہے. عشق کے راہ میں مشکلات برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ مشہور جملہ شعر جو مولا کی طرف منسوب ہے سید شہدا کی طرف، ترکت الخلق طرا فی ہواک، میں نے سارے مخلوقات کو ترک کیا، چھوڑ دیا تیری محبت میں.
وَأَيْتَمْتُ الْأَيَالِ لِكَيْ أَرَاكَ، میں نے اپنے اولاد کو یتیم کر دیا، یتیم کر دیا، لِكَيْ أَرَاكَ، تاکہ تیری زیارت کروں. فَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ عِرْبًا، اگر اپنی محبت میں مجھ حسین کو ٹکڑا ٹکڑا کرو گے، لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَى سِوَاكَ، میرے دل تب بھی کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوگا. محبت کا لازم عشق ہے، پاک ترین ہستیوں کا، حسین ترین ہستیوں کا، تمام خوبیوں کے مجسم ہستیوں کے معرفت دل میں آئے گی، خود بخود محبت ہو جائے گی. اور قربانی دینے کے اور ایک وجہ یہ ہے، صبر کرنے کے اور ایک وجہ یہ ہے کہ اسوہ ہے یہ ہمارے سامنے. انسان کے سامنے سخت عمل کے اسوہ ہو تو عمل آسان ہو جاتا ہے، اگر اسوہ نہ ہو صرف کہہ کہ یہ کام کرو تو شاید کرنا مشکل ہو جائے. لیکن اگر ہم دیکھتے کہ جو ہمیں حکم کر رہا ہے وہ خود کر رہا ہے، تو پھر آسانی سے شاید اس کے نقش قدم پر چلے. اب وہ ہستیاں جنہوں نے ہمیں علم دی ہے، جنہوں نے ہمیں عشق خدا دی ہے، وہ اپنے علم اور اپنے عشق کے اسوہ کامل ہیں. قرآن ناطق، قرآن صامت سے پہلے قرآن ناطق کے کردار نے اسلام کو بیان کیا. یعنی اگر معصومین کی سیرت کو کتاب میں لائیں تو قرآن ہے، اگر قرآن جمع ہو کر زندہ ہو جائے تو معصومین ہے. تو صبر کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے اس سورہ میں فرماتا ہے کہ الا الذین آمنوا، ایمان والے کامیاب ہوں گے. شہید مطہری امام خمینی کے بارے میں کہتے ہیں، میں ایمان کے تشریح نہیں کرتا ہوں کیونکہ کافی وقت کی ضرورت ہے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں. شہید مطہری امام خمینی کے بارے میں کہتے ہیں کہ آمن بربہ، آمن بسبیلہ، آمن بہدفہ، آمن بامتہ. امام خمینی نے اپنے خدا پر ایمان لایا، اپنے پروردگار پر ایمان لایا، اپنے مقصد پر ایمان لایا، اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے راستے پر ایمان لایا. کس راستے سے مجھے مقصد تک جانا ہے؟ اپنی قوم پر ایمان لایا، خدا پر ایمان لایا، خدائی بن گیا. دنیا و ما فیہا سے کٹ جاتا ہے جب خدائی بن جاتا ہے. پھر ہدف بھی الہی ہدف کو اپنایا، پھر اس ہدف تک پہنچنے کے راستے کو انتخاب کی شکل، انقلاب کی شکل میں انتخاب کیا. پھر اس تک پہنچنے کے لیے اپنے عوام پر، اپنی امت پر یقین کیا. یہ ایمان ہے جو انسان کو وادار کرتا ہے، ایمان باللہ. انما قل ہذہ سبیلی ادعو الیہ، پیغمبر کو حکم ہے، حبیب آپ کہہ دیں یہ میرا راستہ ہے، میں اس کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں. علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، جو میں اور میرے پیروی کرنے والے سب بصیرت کے ساتھ اس راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، معرفت کے ساتھ اس راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں. ایمان اس کامیاب گروہ کی پہلی صفت، بنیاد وہی ہے. اور اس کے امام کے امام بننے کے وجہ اس کی وہ معرفت ہے، وہ یقین ہے. اب ایمان کے بعد عمل کی ضرورت ہے. شہید ڈاکٹر کے جملہ ان کے فرزند نقل کر رہے تھے، مختلف جگہوں پر لکھا ہوا بھی یہی جملہ ہے کہ حق جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا، یعنی کسی حقیقت تک پہنچنے کے بعد، کسی حق کو سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل نہ کرنا اس کی توہین ہے. ایمان کا لازمہ عمل ہے، ایمان عمل جدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرماتے ہیں عمل ثمرے ایمان ہے، شرط ایمان ہے، کمال ایمان ہے. اگر فرض کیجئے یہاں پر میں پیاسا ہوں، پانی سامنے آ جائے، پانی سامنے آ جائے تو کوئی کہتا ہے کہ اس میں زہر ہے، میں نے اس کا شکر ادا کیا، تم نے بہت اچھا کام کیا، مجھے آگاہ کیا، پھر پینے لگوں، وہ کیا سمجھے گا؟
سمجھے گا یہ آدمی اس کو جھوٹا سمجھتا ہے, میں نے کہا زہر اس کے باوجود پی رہا ہے. تو ایمان کا لازمہ عمل ہے, اگر ایک بات کو مانتا ہے تو اس پر عمل بھی. اسی لیے قرآن فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر خدا سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو. معرفت کا لازمہ محبت ہے, حسین کے معرفت کا لازمہ محبت, حسن معنوی کمالات جس ہستی میں اس کی معرفت ہو جائے خود بخود محبت ہو جائے گی. محبت معرفت کا فرزند ہے, عمل محبت کا فرزند ہے. چاہت ہو تو محبت ہو جائے, عمل ہو کرتا ہے انسان. آمنوا وعملوا الصالحات, اسی لیے فرمایا اعمال صالحہ انجام دیتا ہے. اب عمل کے لحاظ سے ہمارے ملک میں عمل کی اہمیت کو بہت کم کرتے ہیں بدقسمتی سے. قرآن تمام, قرآن کی تمام آیات میں نجات اور سعادت کا واحد راستہ ایمان اور عمل دونوں قرار دیا ہے. حضرت آیت اللہ مصباح اپنی تحقیق میں جو اسی موضوع پر انہوں نے انجام دیا کہتا ہے صرف ایک آیت ہے جس میں صرف عمل کا نام ہے, ایمان کا لفظ نہیں ہے. صرف ایک آیت ہے قرآن میں, یعنی جہاں بھی سعادت نجات جنت کے بعد کی کیا ہے, ایمان اور عمل دونوں قرار ضروری قرار دیا ہے. صرف ایک مقام ہے جہاں پر صرف عمل کا نام لیا ہے, ایمان کا نام نہیں لیا. وہ اس کا مطلب کیا ہے, جب عمل ہو تو ایمان اس کا لازمہ ہے. اگر عمل صالح کسی انسان کا ہو, ایمان کے بغیر عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ شب و روز نماز پڑھتے رہے ایمان باللہ کے بغیر, وہ عمل صالح بن نہیں سکتا ہے. بس عمل صالح کا لازمہ ایمان ہے, اگرچہ ایمان کے ذکر نہیں آیا ہے. دوسری طرف بعض ایک جگہ پر صرف ایمان کے ذکر ہے, عمل کے ذکر نہیں ہے. وہ ان مقامات کے لیے ہے جہاں پر ایک آدمی ابھی مسلمان ہوا ہے, عمل کے موقع آنے سے پہلے سے دنیا سے چلا گیا, پھر یہاں پر یہ ایمان باعث نجات. یا ایک آدمی ہے مسلمان تھا, مومن تھا, گناہگار تھا, لیکن توبہ کیا ہے, حقیقی معنوں میں توبہ کیا ہے, عمل کے موقع آنے سے پہلے سے دنیا سے چلا جائے, یہ آدمی اسی ایمان کی وجہ سے نجات پائے گا. آمنوا وعملوا الصالحات, ورنہ عمل میں دیکھیے چار علامتیں بتائیں. ایمان لائے, ایمان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے, مرکزیت حاصل ہے. ایمان کا اصل تعلق دل سے ہے, ولما يدخل الايمان في قلوبكم, لیکن مرکزیت ایمان کو حاصل ہے, فکر کو مرکزیت حاصل ہے, علم کا مرکزیت حاصل ہے. ایمان وہی فکر ہے, وہی علم ہے, وہی معرفت ہے, جب اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے. صرف جاننا ایمان نہیں ہے, جاننے کے بعد ماننا, تسلیم ہو جانا, قبول کرنا. بس اوقات کچھ لوگ حقیقت کو جانتے ہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. قرآن میں فرماتا ہے وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم, فرعونیوں کے بارے میں فرماتا ہے انہوں نے انکار کیا آیات الہی کی جبکہ انہیں یقین تھا, یقین ہوتے ہوئے انکار کیا. ایمان کے لیے یقین کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے, معرفت کی ضرورت ہے, پھر اس کے سامنے, اس حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی ضرورت ہے, جاننا اور ماننا. پھر اس کے بعد مرحلہ عمل ہے. عمل کے تین نام لیتے ہیں, آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان تینوں کے تعلق عمل سے ہے. سارے عمل صالح انجام دینے والا. اب ہمارے معاشرے میں ایسا ہے, فرض کیجئے خدا پر, پیغمبر پر, امام پر, آخرت پر ایمان لائے, جن چیزوں پر ایمان لانا ہے, فرشتگان خدا, کتب الہی, انبیاء الہی, سب پر ایمان لایا. ایمان لانے کے بعد نماز, روزہ, حج, زکات, خمس اور فرض کیجئے مستحبات, واجبات جو عبادی ہے وغیرہ انجام دیتا ہے, مجلسیں انجام دیتا ہے, شرکت کرتا ہے, اپنے گھر میں مجلسوں کا انتظام کرتا ہے, یا خود مجلسیں پڑھتا ہے, سوچتا ہے کہ یہی دین ہے, اس سے علاوہ میری ذمہ داری نہیں ہے. دین کو ایک فردی, ایک نجی چیز لیتے ہیں, گویا اجتماعی کوئی ذمہ داری نہ ہو. یہ آیت کیا کہتے ہیں, آمنوا وعملوا الصالحات سارے عمل صالح انجام دے دے. پھر عمل صالح میں سے اہم حصہ کی مزید ذکر کرتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. صرف اپنے ایمان پر اکتفا نہیں کرنا ہے, دوسروں کو بھی دین حق کی طرف دعوت دینا ہے, تبلیغ دین کرنا ہے, پوری دنیا میں دین پھیلانا ہے. تواصل, ایک دوسرے کو سفارش کرنا, وصیت کرنا, بتانا حق کے بارے میں. نہ صرف حق بتانا, تبلیغ دین کرنا, و تواصل بالصبر, ایک دوسرے کو عمل کی طرف دعوت دینا. تواصل بالصبر, ایک دوسرے کو عمل کی طرف دعوت دینا. اگر یہ تواصل بالحق موجود ہو, یعنی ہم ایک دوسرے کو حق کی طرف دعوت دے, ممکن نہیں معاشرے میں گناہ وجود میں آ جائے, ممکن نہیں معاشرے میں گناہ وجود نہ آ جائے. کیوں؟ ہر انسان فطرتاً محبوب رہنا چاہتا ہے, بدنامی کوئی پسند نہیں کرتا ہے. اگر معاشرے میں اچھی چیزوں کی طرف دعوت ہو, بری چیزوں سے نفرت ہو, تو ہر آدمی کوشش کرے گا معاشرے کی نگاہوں سے نہ گرے. مولا امیر المومنین کا وہ جملہ ہے, جب قوم صالح پر عذاب نازل ہوا, کسی نے پوچھا مولا کیوں دو آدمی نے اس اونٹنی کو ذبح کیا ہے, قتل کیا ہے, عذاب پوری قوم پر؟ فرمائی اس لیے کہ سب راضی تھے. وجہ کیا ہے؟ اگر قوم راضی نہ ہو دو آدمی یہ کام کر نہیں سکتے تھے. اگر یہ دو آدمی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے, اونٹنی کو ذبح کریں گے, ہماری قوم ہم کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھیں گے, یہ کام نہ کرتے. اگرچہ کرنے والے دو تھے, لیکن قوم کی خاموشی, قوم کی رضایت نے ان کو جرأت دی. جتنے مجرمین ہیں ان کے مجرم جرم و جنایت میں خاموش رہنے والے, ان کے ساتھ راضی ہونے والے شریک ہیں. اسی لیے آپ زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں, لعن اللہ امتا سمعت بذلك فرضیت بھی, خدا کے لعنت ہو اس امت پر جنہوں نے کربلا کا واقعہ سنا اور اس کے بعد راضی بھی ہو گئے. اگر یزید, دیکھو کربلا کے واقعے کے بعد یزید کتنا پشیمان ہو گیا, نیک ہو کر پشیمان ہو گیا, دیکھا کہ حالات اس کے حق میں نہیں ہیں. اگر یہی حالت اس کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ میں حسین کو شہید کر امت کے درمیان بدنام ہو جاؤں گا, یہ جرات نہ کرتا. تو اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے, اس کی وجہ ہے کہ معاشرے میں غلط کام کے حوصلہ شکنی نہیں ہے, اچھے کام کے حوصلہ افزائی نہیں ہے. ورنہ انسان کبھی اپنا آپ کو بدنام نہیں کرنا چاہتا ہے. تواصل بالحق, اگر یہ شعر امر معظم فرماتے ہیں آپ امر معروف نہی عن منکر کے جو پہلا مرحلہ ہے زبانی, اسی کو انجام دے دیں, پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. ہر آدمی اگر لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے دے, خیر کی طرف دعوت دے دے, خوبی کی طرف دعوت دے دے, تو نہ ہمارا بچہ, نہ ہمارا بڑا, نہ چھوٹا غلط کام کی طرف نہیں جائے گا. بہت شقی ہونے کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں اتنی حق کی دعوتیں سننے کے باوجود پستی کی طرف جائے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, ایک دوسروں کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. یہ بھی آسان چیز نہیں ہے. اگر پورا معاشرہ عمل صالح کی طرف دعوت دے دے, اس معاشرے میں سخت ترین عمل آسان ترین عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے. سخت ترین عمل آسان ترین عمل میں. رہبر معظم انقلاب فرماتے تھے کہ کربلا کے شہداء کی عظمت کی ایک وجہ کیا ہے, اس معاشرے میں شہادت کے حوصلے شکنی ہو رہی تھی, معاشرے میں شہادت کو بیوقوفی سمجھ رہے تھے, یزید کے ساتھ دے کر کچھ کمانے کو عقل مندی سمجھتے تھے. جس معاشرے میں شہادت کے حوصلے شکنی ہو, وہاں پر شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا بڑی قیمتی ہے. لیکن جہاں پر معاشرے میں شہادت کو حوصلہ افزائی ہو, ایران میں ہم نے جنگ کے دوران دیکھا ہے, سینکڑوں جاتے تھے, سینکڑوں جنازے آتے تھے شہداء کو, اور سینکڑوں اسی دن دوبارہ جاتے تھے جنگ کے لیے. ابھی فلسطین میں دیکھیے, جب معاشرے میں شہادت کے حوصلہ افزائی ہو, شہادت سخت ترین فریضہ ہے, اس میں شک نہیں ہے. اگر جو حضور نے جہاد اصغر فرمایا ہے, کیونکہ جہاد اصغر بھی جہاد اصغر کا ایک حصہ ہے, لیکن جہاد اصغر کے واجبات میں سے سب سے سخت ترین شہادت ہے, اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ پوری زندگی میں جو کچھ کمایا ہے ایک لمحہ میں ختم ہو جاتا ہے, بیوی بچے عزیز اقارب سے جدا ہو جاتا ہے, جتنے آرزوئیں امیدیں بنائی رکھی ہے وہ سب سے خود جدا ہونا پڑتا ہے. یعنی سب کچھ دینا خدا کے راہ میں. شہید وہ عظیم ہستی ہے کہ کسی سے پوچھا گیا خدا کے درگاہ پہنچنے کے لیے کتنا فاصلہ ہے, کہا کہ دو قدم. اپنی خواہشات پر ایک قدم رکھنا دوسرا قدم خدا کے درگاہ میں رکھنا. تو کسی اور عارف نے فرمایا نہیں, اس نے فاصلے کو زیاد کیا ہے, ایک قدم کافی ہے. اپنی خواہشات پر قدم رکھو, خدا کے پاس پہنچ گیا. آپ اور اپنی خواہشات کے خدا کے درمیان رکاوٹ صرف خواہشات, خواہشات کو کچل دو تو خدا کے پاس پہنچ گئے. شہید وہی ہے. شہادت کے لیے تیار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں اپنے اولاد سے جدا ہو جاؤں, اولاد پر خدا کو ترجیح دیتا ہوں, زوجہ پر خدا کو ترجیح دیتا ہوں, تنظیم پر خدا کو ترجیح دیتا ہوں, اب تک جو شہرت کمایا, اب تک جو میں نے علم حاصل کیا, سندیں حاصل کی, ڈگریاں حاصل کی, جو پیسے کمایا, سب پر خدا کو ترجیح دیتا ہوں. آئندہ بہت سے آرزوئیں ہیں, تمنائیں ہیں, ان سب پر خدا کو ترجیح دیتا ہوں. شہادت کے لیے تیار ہونا یعنی سب پر خدا کو ترجیح دینا, یعنی اپنی خواہشات کے اوپر قدم رکھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کچھ بزرگان فرماتے ہیں اس لمحات میں یہ شہید معرفت کو اس درجے تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ جس کو ہم بشر نہیں سمجھ سکتے. جب آدمی شہادت کے لیے تیار ہوتا ہے, خدا اپنے غیب کی اسرار سے اس کو باخبر کرتا ہے. کربلا میں حسین نے جب اصحاب نے وفا کا اعلان کیا, پھر ان کو جنت میں ان کا مقامات دکھایا. شاید یہ سارے نشہدا کو نصیب ہو. میں نے عرض کیا, بعض علماء سے میں نے سنا ہے کہ ان شہید جب گرنے لگتا ہے, البتہ احادیث بھی کثرت سے ہے, مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے مجھے اپنے گھوڑا اپنی سواری پر اپنے ساتھ مجھے بٹھایا اور فرمایا جب شہید کا پہلا قطرہ گرتا ہے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. زمین پر گرنے سے پہلے خدا کی طرف سے افراد آتے ہیں, اس کو پکڑ لیتے ہیں, اس کو سہارا دیتے ہیں, اس کو آغوش میں لیتے ہیں. اتنی اس شہید کے لیے جو نعمتیں خدا نے تیار کی اس میں بیان کرتے ہیں. لیکن یقیناً وہ چشم برزخی سے شہید دیکھ رہا ہوتا ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس آدمی نے سب پر خدا کو ترجیح دیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. حبیب, آپ نے اپنی زندگی میں ہماری مرضی کے خیال رکھا ہے, تو اب ہم آپ کی مرضی کے خیال رکھیں گے. آپ جو چاہتا ہے خدا عطا کرے گا. عرض کیا یہ ذمہ داریاں ہیں. یہ سورہ والعصر کا پیغام یہ ہے, اپنے کو بھی بنانا ہے, معاشر کو بھی بنانا ہے. صرف اگر اپنے کو بنایا, معاشر کو نہیں بنایا, آپ سعادت مند نہیں ہیں, آپ جنتی نہیں ہیں. قسم کھاتا ہے خدا کہ وہ گروہ کامیاب ہے, خسارت سے نجات یافتہ ہے, جنہوں نے ایمان لایا, عمل صالح انجام دیا, دوسروں کو حق کی طرف بلایا, دوسروں کو عمل کی طرف بلایا, دوسروں کو صبر کی تلقین کی. چار صفت ہو. میں نے عرض کیا ہمارے معاشرے میں ایک گروہ یہی سوچتے ہیں تھوڑا سا عمل ہو کافی, ایمان ہو کافی, عمل کی ضرورت نہیں ہے. ایک گروہ سوچتے عمل کی ضرورت, لیکن فردی عمل کو سعادت کے لیے کافی سمجھتے ہیں. سورہ والعصر, اصحاب پیغمبر جب ایک دوسرے سے ملاقات کر کے جدا ہوتے تھے, اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے, کیونکہ پیغمبر کی تاکید تھی. ان کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ سعادت کے لیے تزکیہ نفس, تزکیہ معاشرہ دونوں ضروری ہیں. یہ دین امانت خدا ہے آپ کے پاس, انسانیت کی امانت ہے, سب تک پہنچانا ہے. شہید ڈاکٹر محمد علی, اگرچہ ان سے ملاقات بہت کم رہی ہے, لیکن اتنے ان کے مداح ہے, ان سے فائدہ اٹھانے والے, ان کو راہ راست پر لانے والے اتنے زیادہ ہے کہ غائبانہ ان کے ایمان, ان کے عمل صالح, ان کی جہاد, ان کی فداکاری کا اندازہ کر سکتے ہیں. یعنی ابھی تک آپ نے فراموش نہیں کیا, قوم نے فراموش نہیں کیا. ان تمام تر سختیوں میں روزانہ شہداء خدا کے راہ میں پیش کرنے کے باوجود اس شہید کو فراموش نہیں کیا. یہ ان کی عظمت ہے. انما یستدل علی الصالحین, حدیث میں ہے, صالح لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ خدا اپنے اچھے بندوں کے زبان پر ان کی تعریف جاری کرتا ہے, اچھے بندے ان کی تعریف کرتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ یہ آدمی صالح اور پاکیزہ انسان ہے. انما یستدل علی الصالحین بما یجری اللہ علی السنۃ عبادہ. تو انہوں نے ایمان لایا، عمل صالح انجام دیا اور دوسروں کو اس دین حق کی طرف، مذہب حق کی طرف، مذہب حق کا وہ چہرہ جس چہرے کو حسین نے کربلا میں پیش کیا، جس چہرے کو علی نے صفین نے پیش کیا، جس چہرے کو ائمہ اطہار نے پیش کیا، جس چہرے کو زمان حسین زمان امام خمینی نے پیش کیا، اسی چہرے کو سمجھا، اسی چہرے کو امت کے سامنے پیش کیا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. شہید کی مثال ہمارے پاکستان میں شہداء کربلا کے درمیان حسین سید شہداء ہے، علمدار عباس علمدار حسین ہے. یہاں پر شہید عارف الحسینی پاکستانی شہداء میں سید شہداء ہے، سالار شہیدان ہے، آقائے شہیدان ہے. دوسری شخصیت کہ پاکستانی شہداء میں علمدار جیسے مقام رکھتا ہو، تشبیہ کا مطلب یہی ہے کہ 100% شبیہ ہونا مراد نہیں ہے پاکستانی، ورنہ امام اور علمدار کا مقام آسمانوں پر ہے، ہم اہل زمین ہیں. لیکن یہ عظمت ان کو حاصل ہے کہ پاکستانی شہداء میں دوسری شخصیت بازوئے شہید عارف الحسینی، جوانوں کے لیے اسوہ حسنہ شہید ڈاکٹر ہے. یقیناً وہ نہ صرف اپنے خون کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے ہمیں حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں. یقیناً شہید کے ہر قطرہ، خون کا ہر قطرہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری زندہ کرتا ہے. ہر قطرے کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے. کربلا کے شہداء، صفین کے شہداء اور عصر حاضر کے شہداء، ان کے سامنے ہماری ذمہ داری ہے. شہداء نے اپنی ذمہ داری انجام دی، ہماری ذمہ داری ہے کہ شہیدوں کا خون ضائع ہونا نہ دے، شہیدوں کا خون ضائع ہونا نہ دے. قاتلوں کو رسوا کرے. اہل بیت کتنے تنہا تھے، کوفہ جیسے شہر میں کتنے حد تک تنہا تھے جہاں محبین کا شہر ہے، لیکن انہوں نے پورا بنو امیہ کو رسوا کیا، پوری تاریخ میں یزید کو اور یزیدیوں کو رسوا کیا. مظلومیت خود ایک بہت بڑا اسلحہ ہے ظالم کو رسوا کرنے کے لیے، ظالم کو شکست دینے کے لیے، کیونکہ انسان فطرتاً مظلوم کا حامی ہے. اگر ہم صرف مظلومیت کے پیغام دنیا تک پہنچا سکے، ظالموں کے محل ہلنے لگیں گے، منادم ہو جائیں گے. عرض کیا، کافر مشرک انسان بھی مظلوم کا حامی ہوتا ہے. انسان فطرتاً عدالت کو پسند کرتا ہے، ظلم سے نفرت کرتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری مظلومیت کی آواز پہنچ جائے، ہمارے منطق پہنچ جائے. کربلا والوں نے ایک درس یہی بھی دیا، نہ صرف شہادتوں کا، شہادتوں کے بعد شہادتوں کے پیغام کو زندہ رکھنا. پیغام کو کیسے زندہ رکھیں گے؟ مظلومیت کے ذریعے. ابھی شہید تو شہید ہوئے، ان کی شہادت کے دن ہزاروں بلکہ پورے ملک میں شیعان اہل بیت برابر ان کے غم کے شریک تھے. تشییع جنازہ جس شان و شوکت سے اٹھنا چاہیے، ہونا چاہیے، انجام پایا. یہ نہ ہوتا تب بھی میں سمجھتا ہوں شہید کے والدین کے لیے قابل قبول تھا. ہمارے اہل بیت پر، اہل بیت پیغمبر پر اتنا ظلم ہوا ہے کہ ہم ہر قسم کے ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی کوئی بھی ظلم ستم ہم پر ہو جاتا ہے تو کربلا والوں کے ظلم کے سامنے کچھ بھی نہیں. امام حسن مشتبہ کو جب زہر دیا گیا، حسین رونے لگے. امام نے فرمایا، یا حسین لا یوم قیوم کے، یا حسین حسین آپ کے دن کی مصیبت کی طرح کسی کی مصیبت نہیں. کربلا والوں کو آپ دیکھیے کیا حالت تھی.
عرض کے ابھی جب شہید ہوئے ہزاروں آئے فرصت دینے کے لیے آئے, وارثین کے لیے تسلی کے ذریعہ ہے, لیکن کربلا میں حسین جب شہید ہوئے خبر کس نے لایا؟ فی مقام نے زلجنا خبر لے کر آیا, زلجنا کسی مسلمان نے خبر نہیں لایا. زلجنا زخمی حالت میں خیموں میں جب واپس آیا, سیدانیاں زلجنا کے اطراف میں ایک پوچھتے زلجنا میرے بھائی کو کہاں چھوڑ کر آئے, ایک پوچھتے زلجنا میرے بابا پیاسے گئے تھے سیراب ہو کر شہید ہو گئے یا پیاسے شہید ہو گئے؟ حسین نہ سرو شہید ہوئے, آپ کے جسم ادہر پر گوڑے دوڑائے گئے, ہمارے کسی شہید کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. حسین صرف نہ صرف شہید ہوئے, بہن کی نگاہوں کے سامنے سر سر حسین تن حسین سے جدا ہوا, جناب شہزاد زینب تل زینیہ پر آ کے فرماتے ہیں ابن سعد اختر ابو عبداللہ وتنظر الی, ابن سعد شرم نہیں آتی, حسین ذبح ہو رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو. صرف شہید نہیں ہوا, عزیزوں کی نگاہوں کے سامنے آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑانا, آگ لے کر خیموں میں آنا, خیموں میں آگ لگانا, راوی کہتا ہے کہ میں نے کسی نورانی خاتون کو دیکھا خیمے کے اندر جاتی باہر نکلتی, اندر جاتی باہر نکلتی. عرض کیا سیدہ کوئی قیمتی مار ہے خیمے کے اندر؟ فرمایا سید سجاد خیمے کے اندر ہے, میں کس طرح سے ان کو چھوڑ کر جا سکتا؟ شہید محمد علی کے چاہنے والے ہر سال ان کے دن مناتے ہیں اور ان کے وارثین کے ساتھ شریک غم ہیں, لیکن میرا سلام ہو کر بلا والوں پر تین دن کسی نے ان کو دفن نہیں کیا, کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا. عورتیں آئی حسین کو دفن کرنے کے لیے.
الا لعنة الله على القوم الظالمين والسلام على الذين ظلموا اي من قلد ينقلب
اللهم انا نسالك ونقسم عليك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله 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 يا حميد بحق محمد, يا أعلى بحق علي, يا فاطر بحق فاطمة, يا محسن بحق الحسن, يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدايا شہید ڈاکٹر اور ان کے ساتھی کو خدایا محمد و آل محمد کے ساتھ شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. تمام شہداء اسلام, شہداء پاکستان, حاضرین کے مرحومین, امام شہداء شہید علامہ عارف الحسینی کو خدایا محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. تمام حاضرین کے بیمار, خصوصاً ہمارے برادر صدر بیمار ہے, خدایا انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما. بحق سید سجاد انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما. خدایا اسلامی تحریکوں کی مدد فرما. خدایا فلسطین, حزب اللہ, مجاہدین فلسطین, حزب اللہ کی مدد فرما. مومنین بحرین کی مدد فرما. کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما. نظام مقدس جمہوری اسلامی ایران کی مدد فرما. خدائے پاکستان میں امن و امان برقرار فرما. اس ملک کو روز بے روز ترقی عطا فرما. پورا عالم اسلام میں, خصوصاً پاکستان میں مسلمانوں کو اسلام حقیقی کے نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا ہمیں تزکیہ نفس کرنے کی, اصلاح معاشرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آخر میں شہید ڈاکٹر اور ان کے ساتھی کے لیے سورہ فاتحہ.